We are indeed, alhamdulillah, very, very fortunate that once more we have in our midst a great alim, a great scholar, Hazrat Maulana Arshad Madani, Damat Barakatum Al-Aliyah. As we know, my dear brothers, Hazrat is the son, the illustrious son of a very illustrious father. His father was none other than the renowned Shaykhul Islam, Hazrat Maulana Hussein Ahmad Madani, Rahmatullah Alayh, whose popularity and whose fame is around the world. There's hardly any person who has not heard the name of Shaykhul Islam, Hazrat Maulana Hussein Ahmad Madani, Rahmatullah Alayh. And we are indeed fortunate to have in our midst the illustrious son of an illustrious father. Hazrat Maulana, in his own right, is a great alim ad-deen. He's a ustad of hadith, Darul Uloom Deoband, where he teaches the high kitabs of hadith sharif. And also, he is Nazim al-Ta'limat of Darul Uloom Deoband, that is, he's the dean of the faculty of academics at the Darul Uloom. Hazrat is also, he's been recently appointed as the president of Jamiatul Ulama Hind, a position which his late father occupied, and after the demise of his father, his brother, Hazrat Maulana Asad Madani Rahmatullah Ali. So inshallah, Hazrat in front of us delivering the talk, brothers listen attentively.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يقتله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ألا إن التقوى هاهنا وأشار بيده إلى صدره وقال بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور ہمارے سردار تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار افضل کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتلائے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق کیا ہے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلا جملہ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہر دیوار کو اللہ کے نبی نے توڑ دیا, چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کوئی فقیر ہو, چاہے دولت مند ہو, چاہے غریب ہو, چاہے گورا ہو, چاہے کالا ہو, چاہے کلرڈ ہو, چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو یا غریب سے غریب ترین ملک کا رہنے والا ہو, عربی بولنے والا ہو, اردو بولنے والا ہو, انگریزی بولنے والا ہو, کوئی بحث نہیں. جب ان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ دونوں بھائی ہیں. ایک تو وہ اخوت ہے, ایک تو وہ بھائی بھائی ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ کی وجہ سے بنے ہیں دنیا کے اندر. اس میں کسی عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہے, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, یا ان کا کوئی بھی دھرم نہ ہو, وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس لیے کہ ماں ایک ہے, باپ ایک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح وہ بھائی ہیں, ایک نیا رشتہ ہم قائم کرتے ہیں. ہم قائم کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نبی اس رشتے کو قائم کر رہا ہے, تو یہ رشتہ در حقیقت زمین و آسمان کے بادشاہ نے قائم کیا ہے. نبی کی زبان مبارک سے وہ چیز نکلتی ہے جو اللہ اس کے سینے پر القا فرماتا ہے. ما ينطق عن الهوى, خواہش نفس کی بنیاد پر دین کو نہیں سکھلاتا. وہ تو جو بات بھی دین کی کہتا ہے اللہ کی کہی ہوئی کہتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو وہ وحی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے پیغام لے کر اللہ کا پیغامبر آتا ہے, فرشتہ. وہ پہلے نبی کے سینے پر اتارتا ہے, نبی کی زبان وہ چیز جو اس کے سینے پر علم خداوندی آیا اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج کا سبق یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم, چاہے دنیا میں کہیں کا بسنے والا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اخوت اسلامی ہے, یہ اخوت ایمانی ہے. اور وہ جو ماں باپ کی وجہ سے چلتی ہے وہ اخوت نسبی ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ہم اس اخوت ایمانی کو قائم کر رہے ہیں. اس اخوت ایمانی کا اگر اس دنیا میں کسی نے احترام کیا اور ایمانی اخوت کو دو بھائیوں نے اپنے دل میں اتار لیا, تو اخوت نسبی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اخوت نسبی دنیا میں ہے, یہاں بھی آدمی لڑتے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے, اور قیامت کے دن تو یہ اخوت نسبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی بھی حیثیت میں, یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ, اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. کہیں ماں پکڑ کر کے, ارے بیٹا تجھے دنیا میں جنم دیا تھا, تجھے چھاتی سے دودھ پلایا تھا, آج میری مدد کر دے. ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا. یہ رشتہ کوئی کام نہیں دے گا قیامت کے دن. جو دنیا میں یہ رشتہ ہے, آخرت کے اندر یہ رشتہ ایسا کمزور پڑ جائے گا قیامت کے دن, ایک دوسرے سے بھاگے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے اخوت ایمانی کو مکمل اپنے دل میں اتار لیا اور وہ کامل ایمان والا بن گیا, تو قرآن کہتا ہے الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے دوست ایک دوسرے سے قیامت کے دن بھاگیں گے, لیکن دو وہ بھائی جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزار رہے تھے وہ اس دن بھی دوست رہیں گے. ان کی دوستی میں قیامت کے دن کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کون دو دوست ہیں؟ یہ وہ دوست ہیں جن میں اخوت ایمانی, وہ رشتہ قائم ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر قائم کیا تھا. جب اللہ کے نبی نے دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بتا دیا, تو اب کیا فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے کان کھول, آنکھیں کھول, جب تم دونوں بھائی ہو گئے تو لا یخونہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق اور مال کے اندر خیانت نہیں کرے گا. کیوں؟ بھلا بھائی بھی بھائی کے مال میں خیانت کرتا ہے، بھائی بھی بھائی کے حق میں خیانت کرتا ہے. جب تم دونوں بھائی ہو تو اس بھائی ہونے کا، اس رشتے کا کچھ بھرم ہے، اس رشتے کے کچھ مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جب دو بھائی ہو گئے کوئی کسی کے حق کے اندر خیانت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں بھائی ہو. اگلی چیز فرم، ولا یخذلہ، شرمندہ نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ اگر ایک بھائی کہتا ہے میں پریشان حال ہوں، میرے ہاتھ کو پکڑ لے، میں ڈوب رہا ہوں، میری دستگیری کر لے، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لے، فرماتے ہیں اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹکے گا نہیں، چل میں نہیں تیری کوئی مدد کرتا. لا یخذلہ، اس کے ہاتھ کو جھڑکے گا نہیں. کیوں؟ بھلا بھائی بھی بھائی کے ہاتھ کو جھڑکتا ہے. تیسری چیز فرماتے، ولا یقتلہ، مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرے گا. کیوں؟ بھلا بھائی بھی بھائی کو قتل کرتا ہے. اگر تو قتل کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اس کا دستگیری نہیں کرنا تو تیرے بھائی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی پہلے تو اعلان کرتا ہے کہ تم جو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، تم جو میرے دامن کو پکڑ کر مومن بن رہے ہو، تم جو میرے سامنے کلمہ توحید پڑھ رہے ہو، پہلا تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم بھائی ہو. پھر بھائی بننے کے بعد اس بھائی کے رشتے کے مطالبات کیا ہیں؟ تین مطالبے شمار کراتے ہیں. لا یخونہ، خیانت نہیں کرے گا. ولا یخذلہ، وہ اگر مدد کے طلب کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ کو جھٹکے گا نہیں، مدد کرے گا. تیسری بات، کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا بھائی کو. کیوں؟ ہم نے رشتہ اخوت کا قائم کر دیا، پھر اس رشتے کا اثر کیا ہوا اگر تم نے یہ کر دیا تو. اب اگلی بات فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ. اللہ اکبر، نبی اعلان کرتا ہے ہر مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، نہیں قتل کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہے. اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اللہ اس پر تو اللہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ کسی دوسرے گناہ پر لگتا ہے اتنا غصہ ہے ہی نہیں. کسی مومن کا بھی خون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، اور پھر مومن کے ہاتھ ہو خون. پہلے نمبر پر فرماتے ہیں ہر مسلمان پر مسلمان کا خون حرام. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا بدلہ قاتل کے لیے جہنم. اچھا، جہنم کوئی کم چیز ہے؟ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہے؟ لیکن اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. فرماتے ہیں خالدن فیہا، اس کے بعد فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اچھا، پھر کیا یہ کم بات ہے کہ جہنم اور جہنم کے بعد پھر ہمیشہ جہنم میں، مگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. فرماتے ہیں وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر. کتنا غصہ ہے مگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. اگلا جملہ فرما ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. فرماتے ہیں واعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ذرا آنکھ بند ہو، موت آئے اس کی، ہمارے پاس آئے، پھر ہم دکھلاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि मोमिन का कातिल है ये। क्यों? हमने तो इसके और इसके दरमियान में उखवत का रिश्ता कायम किया था, भाई बनाया था, ये भाई बनने के बाद ये कर रहा है, इसका गुस्सा ठंडा ही नहीं होता है। ये इतना बड़ा अल्लाह का नबी इसलिए ऐलान फरमा रहा है कि हराम आए खून, करीब मत जाना, यानी कत्ल तो दूर की चीज है, कत्ल के करीब भी मत जाना। तिर्मिजी के अंदर रिवायत है कि मन अशारा अला अखीही बिहदीदतिन, कत्ल नहीं, इरादा कत्ल भी नहीं है, किसी मुसलमान ने, भाई ने भाई को जिस चीज से कत्ल किया जा सकता है वो दिखलाया। देखा मेरे हाथ में छुरी है, अच्छा मुझसे बात करता, ये देखिए तलवार चला नहीं रहा है, न इरादा कत्ल, डरा रहा है, पिस्टल है हाथ, देखा मेरे हाथ में पिस्टल, अल्लाह अकबर, हालांकि इरादा कत्ल नहीं है, मगर अल्लाह का नबी क्या फरमाता, फरमाता लानतुल मलाइका, खुदा के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। कत्ल तो दूर की चीज है, तू मुसलमान है, अपने भाई को तू वो चीज दिखला क्यों रहा है जिससे कत्ल किया जाता है, अल्लाह को ये भी नागवार है। और अगर तू करता है ऐसा तो खुदा के फरिश्ते जो दुनिया के अंदर खुदा की रहमत का सबब हैं, वो फरिश्ते तेरे ऊपर लानत भेजेंगे। लानत का क्या मतलब है? तो खुदा की रहमत से महरूम। वो फरिश्ते तो रहमत भेजने के लिए आए थे, तू बदबख्त ऐसा है कि तूने उनको अपने लिए बददुआ करने वाला बना लिया और कत्ल नहीं किया बल्कि सिर्फ इशारा कर दिया उसको, ये भी इतना बड़ा गुनाह। अल्लाह अकबर। मुस्लिम किताब है हदीस की बड़ी मशहूर, जो दूसरे दर्जे की किताब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बाद दूसरे नंबर की किताब, बाद मुहद्दिसीन तो मुस्लिम को बुखारी पर भी तरजीह देते हैं। हदीस है उसके अंदर कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक बड़े चहीते और महबूब सहाबी हैं, वो भी उनके बाप भी, बाप नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें आजाद कर दिया, उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा। उसामा को एक लश्कर के साथ अल्लाह के नबी ने भेजा किसी दुश्मन कौम से जिहाद के लिए, उसामा साथ गए, जिस कौम से जिहाद करना था उस कौम का एक आदमी अभी उस आबादी तक पहुंचे नहीं थे, रास्ते में मिल गया, जो बकरियां या ऊंट चरा रहा था, उसने इनको देखा तो तेवर देख करके समझ गया कि ये तो जिहाद करने के लिए आए हैं और हमारी तो इनसे लड़ाई है, ये तो लश्कर आ गया, उसने आगे बढ़कर कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये तो मुलाकात के वक्त मुसलमान मुसलमान को कहता है, इसका मतलब यह है कि वो मुसलमान है। उसामा आगे बढ़े और उसके सर को कलम कर दिया। साहबा ने कहा उसामा ये क्या किया तुमने, इसने तो अस्सलामु अलैकुम कहा था जिसका मतलब यह है कि ये मुसलमान है और तुमने इसको कत्ल कर दिया। उसामा ने कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इसने तो अपना अपनी जान और अपना माल बचाने के लिए इस्लाम का इजहार किया, ये मुसलमान नहीं था। उसामा ने कहा उसामा ये बात थोड़ी चलने वाली है, जब इसने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया तो तुम्हें कत्ल का हक नहीं था, इसका फैसला तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में जाकर हो। उसामा जब पहुंचे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो ये मसला लोगों ने पेश किया कि या रसूल अल्लाह, हम अभी पहुंचे नहीं थे वहां के, रास्ते में हमें एक आदमी मिला और उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा अस्सलामु अलैकुम, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا. اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، اس کے دل میں اسلام نہیں تھا. بس یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ تمتما گیا غصے کی وجہ سے، اور فرمایا هل شققت قلبه، تو نے اس کے دل کو چیر کر کے نہیں دیکھا کہ تھا اس کے اندر اسلام یا نہیں تھا. اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فکیف اذا جاء بلا الہ الا اللہ. اسامہ قیامت کے دن جب وہ مقتول جسے تم نے قتل کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا کہ الہ العالمین، اس کلمے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اسامہ کی تلوار سے پناہ نہیں مل سکی، تو تم کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا قلق ہوا، ایسا افسوس ہوا، میں تمنا کرنے لگا کہ کاش کہ مجھ سے یہ گناہ اسلام لانے سے پہلے ہوا ہوتا اور میں اسلام بعد میں لاتا تاکہ اسلام میرے سارے گناہوں کو دھو دیتا. یہ کسی مومن کا قتل ہے. اسی کو اس حدیث میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، اس کا خون حرام ہے، بہایا نہیں جا سکتا، اور اگر بہا دیا گیا تو بڑے عذاب کا سامنا اور خدا کی رحمت اٹھ جاتی ہے. ایک مومن کا قتل خدا کی رحمت کو اٹھا دیتا ہے. عجیب واقعہ ترمذی کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس سے 3 سال پہلے، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا. ابو ہریرہ آئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خیبر میں تھے، تشریف لائے تو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. 3 سال گویا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں. فقیر، بالکل فقیر آدمی، اس لیے کہ جہاں چھوڑ کر کے اپنا گھر دربار آ گئے تھے، دوسی ہیں، چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، نہ کچھ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو. خود فرماتے ہیں مارے بھوک کے میں غش کھا کر گر جاتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی سے عرض کیا، کہیں سے کھجوریں مل گئیں، 10-15-20 کھجوریں ہوں گی، کہ یا رسول اللہ ان کھجوروں پر دعا برکت کی فرما دیجیے، میرے فقر کا کچھ مداوا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے انہیں اپنے مبارک ہاتھ میں لیا، جو ہاتھ میں کھجوریں آ گئیں ظاہر ہے کہ کوئی 5-10-20 کلو توڑی ہوں گی، 10-15-20 کھجور، کچھ پڑا اور وہ کھجوریں ابو ہریرہ کو دے دی کہ لو ابو ہریرہ ان کھجوروں میں جب ضرورت ہو تو کھا لیا کرنا، لیکن اس طرح رکھو انہیں کہ کبھی گننا مت کتنی ختم ہو گئیں کتنی رہ گئیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث میں لفظ آتا ہے مزود، زاد جس میں رکھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل تو ٹفن ہوتا ہے، وہ چمڑے کا ایک تھیلا اتنا بڑا انہوں نے بنا لیا، اس کے اندر کھجوریں رکھ لی. وہ فرماتے ہیں یہ جو معقد شراک ہے جہاں آپ ازار بند باندھ، میں اس کو وہاں باندھے رہتا تھا، کبھی اسے ہٹاتا نہیں تھا، یہاں باندھ کر اس تھیلے کو رکھتا تھا، اور جب بھوک لگتی تھی اس میں ہاتھ ڈالتا تھا، کھجور نکالتا تھا، کھا لیتا تھا. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو ہریرہ فرماتے کہ وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی، جب میرا جی چاہتا تھا بھوک لگتی تھی اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور کھجور نکالتا تھا، کھاتا تھا، پانی پی لیتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور وہ امیر المومنین بنے، خلیفہ ہیں اللہ کے نبی کے، ان کا دور خلافت 2 سال 4 مہینے یا 6 مہینے على اختلاف الاقوال یہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. جب بھوک لگتی تھی ابو ہریرہ, آج کل کھجور اگر رکھ دو اب تو فریج آ گئے, فریزر آ گئے, نہیں تو کھجور تو 6 مہینے میں کیڑے پڑنے لگتے ہیں اس کے اندر. لیکن اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر ان پر کچھ پڑھا تھا, نہ ختم ہوتی تھی نہ خراب ہوتی تھی. 2 سال 6 مہینے گزرے اور وہ مزود کے اندر ہے. ابو ہریرہ رات اور دن باندھے ہی رہتے ہیں, کبھی ادھر ادھر نہیں چھوڑتے ہوتے. وہ تو ایسی لازوال نعمت تھی کہ دنیا جانتی تھی صحابہ کہ ابو ہریرہ کے پاس ایسی نعمت ہے جو نہ ختم. کسی کو بھوک لگے چلو ابو ہریرہ کے پاس, ابو ہریرہ سے لے کر کے کھجور کھائیں گے. اور وہاں وہ ایسی نعمت تھی کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں, ہاتھ ڈالا اور نکال کر کے دے دی کھجور. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند امارت کی خلافت کے اوپر بیٹھے اور ان کا دور خلافت 10 سال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین چند ماہ کم 10 سال امیر المومنین رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ابو لؤلؤہ فیروز, ایک غیر مسلم نے ان کو قتل کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے تک کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. 2 سال تو دور خلافت ہے, 2 سال 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 10 سال دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کتنے دن پہلے ابو ہریرہ نے وہ کھجوریں آپ کو دعا کے لیے دی ہیں یہ پتہ نہیں حدیث کے اندر. یعنی گویا کہ کم سے کم 12-13 سال ہو گئے وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اب دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کا دور خلافت ہے 12 سال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجوریں چلتی ہی رہیں. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی تھی, ابو ہریرہ اسے اپنی کمر سے باندھے ہوئے ہیں, چھوڑتے نہیں, اور جب بھوک لگتی ہاتھ ڈالتے ہیں نکال لیتے ہیں. اب دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے پیچھے خود مسلمان ہی لگ گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل مسلمان نے نہیں کیا. یہ اس امت میں پہلا حادثہ ہے کہ امیر المومنین کے قاتل مسلمان بن رہے ہیں. بصرے کے, کوفے کے, مصر کے باغی جمع ہو گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ تم اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ ایک لباس پہنائے گا اور بعد میں لوگ آئیں گے جو تم سے اس لباس کو اتروانا چاہیں گے, عثمان اتارنا مت. محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد تھا خلافت. اچھا, مدینہ منورہ کے اندر ان کو ان کے گھر کے اندر بند کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو موجود ہیں, یہ 600-700-800 آدمی, ان کو قتل کرنا اور ان کو بھگا دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے, مگر لڑائی لڑنی پڑے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے سر سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ باندھ کر کے نکلتے ہیں باہر, تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے 2 جوان بیٹوں کو لیتے ہیں, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی, اور باغیوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے حضرت کے گھر میں گھستے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. और जाकर कहते हैं कि क्या हो रहा है, आप इजाजत दीजिए कि इन बागियों को भगा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। बगैर आपकी इजाजत के हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जो सबक दिया है वो अपने ईमान की समअताअत का सबक दिया है, बगैर उसके हुक्म के कुछ नहीं किया जा सकता। आप इजाजत दे दें, कोई भी मसला नहीं है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला फरमाते कि उस्मान की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती का एक चुल्लू खून भी नहीं बह सकता। मैं कत्ल हो सकता हूं मगर किसी मोमिन के खून को मेरी वजह से बहाया जाए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजिज होकर के घर से बाहर तशरीफ ले आए। एक सहाबी हैं जो पहले यहूदी थे और यहूद के बहुत बड़े आलिम थे तौरात के, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला। वो गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, उन्होंने फरमाया तुम यहां क्यों मेरे पास आए हो? अरे भाई जो बागी हैं उनके पास जाओ, उन्हें समझाओ। वो बाहर आए और आकर के कहने लगे कि अरे लोगो, तुम किस मोमिन के कत्ल के दर पे हो? देखो जिस शहर में तुम रह रहे हो यहां अल्लाह का नबी चंद गज के फासले पर आराम कर रहा है और यही उस्मान है, तुम उन्हें कत्ल कर रहे हो। मैं तुमको बताता हूं कि इस मुकद्दस शहर में खुदा की रहमत के फरिश्ते रहते हैं, अगर तुमने इस मर्द मोमिन को कत्ल कर दिया तो वो फरिश्ते चले जाएंगे, फिर कयामत तक नहीं आएंगे। एक और दूसरी बात फरमाई कि देखो अल्लाह के गुस्से की तलवार अभी तक मयान के अंदर है, अगर तुमने इस मोमिन को कत्ल कर दिया तो वो तलवार मयान से बाहर आ जाएगी खुदा के गुस्से की, और जब एक दफे बाहर आ जाएगी फिर कयामत तक मयान के अंदर जाएगी नहीं। यहां एक मसला है मुहद्दिसीन के नजदीक, क्या अब्दुल्लाह इब्न सलाम देख रहे थे कि रहमत के फरिश्ते यहां रहते हैं? क्या अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये जानते थे, देख रहे थे कि अल्लाह की तलवार मयान के अंदर है? ना, ये चीज ना अकल से पहचानी जाती है ना आंख से। जो चीज ऐसी होती है सहाबी के जबान से निकले जो ना अकल में आती है ना आंख से नजर आती है, सब मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि उसको इस पर माना जाता है यकीनन हो न हो इन्होंने अल्लाह के नबी की जबान मुबारक से सुना है इसको। फरमाते हैं कि कत्ल कर दिया हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला। अबू हुरैरा फरमाते हैं जिस दिन उस्मान का कत्ल हुआ है उस दिन वो खजूरें खत्म हो गई। एक मर्द मोमिन का कत्ल खुदा की रहमत को उठा देता है। कत्ल तो दूर की चीज है, अगर इशारा भी कर दिया किसी ऐसी चीज से जिससे कत्ल किया जाता है ये भी लानत का सबब है। लेकिन मेरे भाई इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोमिन का कत्ल तो नाजायज है, जो मोमिन ना हो उसे कत्ल कर दो, ये नहीं है। इंसान नहीं जानवर को भी नाहक कत्ल करना पाप है, और इंसान अशरफुल मखलूकात, उसका कत्ल करना कैसे पाप नहीं हो सकता, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, इससे कोई भेद नहीं। कुरान के अंदर फरमाते हैं वो कतबना अला बनी इसराइल انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا। इससे कोई बहस नहीं कि जिसे कत्ल कर रहे हो नाहक जुल्मन, वो है कौन, उसका अकीदा क्या है, धर्म क्या है। जिस किसी ने किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया ایسا پاپ ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے ظلمن قتل ہوتے ہوئے انسان کو بچا کر اس کو زندگی دے دی, یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. اور اگر کوئی قتل کر دے کسی انسان کو یہ پاپ ہے, لیکن بھائی بھائی کو قتل کر دے یہ تو مہا پاپ ہے. اس کو فرما رہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان مومن نہیں ہے مقتول تو جسے چاہ جہاں چاہ قتل کر دیا. اسلام, یہ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اسلام کے علاوہ کسی کو دنیا میں زندہ نہ چھوڑو, مار دو. پاگل ہے دنیا. جو اسلام سے ڈرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا. کسی سسکتے ہوئے مرتے ہوئے کتے کے منہ میں امراۃن مؤمسۃن, ایک فاحشہ بدکار عورت, اس مرتے ہوئے کتے کے منہ میں پانی ڈالنے کے کوئی سادھن نہیں ہے. حدیث میں آتا اپنی اوڑھنی میں اپنے جوتے کو باندھ کر پانی میں لٹکاتی ہے, اس میں جو چند قطرے پانی کے آگئے وہ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. اللہ نے اس کی ساری بدکاری کی زندگی کو معاف کر دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا. ایک اللہ کے کتنے ذلیل جانور کے ساتھ کسی انسان کو ظلمن قتل کیا جائے, یہ تو اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں. یہاں تو اس حدیث میں مطلب یہ ہے کہ وہ تو پاپ ہے اور یہ مہا پاپ ہے. ایک آدمی راستہ چلتے کو گالی دے, گناہ ہے, اور دوسرا وہی آدمی اپنے باپ کو گالی دینے لگے, یہ تو مہا پاپ ہے. وہی یہ چیز ہے, کسی کو نہ حق قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں, لیکن مومن مومن کو قتل کرے یا ارادہ قتل کرے بہت بڑا گناہ. دوسری چیز فرماتے ہیں حرام دمہ و مالہ. مسلمان جب بھائی ہے تو بھائی پر بھائی کا مال نہ حق لینا حرام, اللہ اسے بخشے گا نہیں. اچھا حرام ہے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ جو مظلوم ہے جس کا مال جس نے لیا ہے, کل مظلوم اس کے غریبان کو پکڑ کر گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائے گا کہ الہ العالمین اس نے میرا حق نہیں دیا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ عدل امانہ, اس کا حق دے, امانت دے اس کی جو تیرے پاس ہے. یہ دائیں بائیں دیکھے گا, دیکھے گا کہ یہ پاؤنڈ ہے, ڈالر ہے, روپیہ ہے, رینڈ ہے, یہ تو دنیا کی چیز تھی, سونا اور چاندی تو دنیا ختم ہو گئی, یہ تو دوسری دنیا ہے, یہاں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی, دوں کہاں سے؟ تو بیچارہ کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا, اے الہ العالمین کہاں سے دوں, دنیا تو ختم ہو گئی. اللہ فرمائیں گے ہم کچھ بھی نہیں سنتے, آج آج تو بدلے کا دن ہے. عدل امانہ, میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں, اس کا حق دے. پھر کہے گا کہ الہ العالمین میری بات سن تو لے, کہاں سے دوں, دنیا ختم ہو گئی, جو لیا تھا دنیا میں لیا, یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ پھر غصے میں ہی فرمائیں گے عدل امان, ہماری بات سن, ہم تیری کوئی بات سنتے ہی نہیں, تو نے لیا تھا کیوں, آج وہ امانت دے. کیوں؟ بھائی نے بھائی کا حق لے لیا. میرے بھائی حق انسان انسان کا لے لے معاف نہیں ہو سکتا, بھائی بھائی کا حق لے لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی بہن کا حق لے لے. باپ کے مرنے کے بعد, ماں کی موت کے بعد وراثت سے بھائیوں کو بہنوں کو محروم کر دینا, یہی ہے كل المسلم على المسلم حرام ماله. ہو ہی نہیں سکتا. اگر لے لیا کل کو قیامت کے دن وہی بہن ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے گی کہ الہ العالمین میرا مال اس نے مجھے دیا نہیں. دینا پڑے گا. اور کوئی صورت کتنے ہی حج کر لے آدمی, کتنے ہی حدیث کی تعلیم دے دے, کتنے ہی چلے لگا لے, کتنی ہی روز نماز پڑھا, مسلمان کا انسان کا ایک پائی کے برابر بھی حق معاف نہیں ہوتا. اللہ کا گناہ کیا تھا, شراب پی تھی, بدکاری کی تھی, نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, بڑا گناہ تھا, توبہ کر استغفار کر ہر چیز معاف ہو جائے گی. گناہ معاف ہو گیا, نمازیں گردن پر ہیں ان کی قضا کر لے, روزہ گردن پر ہے ان کی قضا کر لے. جو گناہ تھا اللہ بہت غفار ارحم الراحمین ہے, معاف کر دے. لیکن انسان کا انسان پر جو حق ہے اللہ میاں اسے معاف نہیں کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ غزوہ خیبر میں ایک آپ کا غلام, اللہ کے نبی کا غلام, کوئی تیر آ کر کے لگا اور گرا اور شہید ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی کو مبارک بادی دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام اور ایسی مبارک موت. فرمایا ہاں تمہیں معلوم نہیں, یہ جو مال غنیمت رکھا ہوا ہے جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوا سب جہاد کرنے والوں کا لشکریوں کا حق ہے, ابھی تقسیم ہونا باقی ہے. اس غلام نے کسی ضرورت کی وجہ سے بڑا معمولی سا ایک کپڑا اس میں سے اٹھا لیا تھا. یہ فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کپڑا آگ بن کر کے اس کو لپٹا ہوا ہے. کس کو؟ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. اور کیسی موت, شہادت کی موت. اور کس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے. ایسے مقدس انسان کی ایسی مبارک موت انسان کے حق کو معاف نہیں کرا پا رہی. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کا مال تو نہ کھاؤ اور جو غیر مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اس کے مال کو کھا لو. نہیں ہو سکتا. حق تو حق ہے, ہر انسان کا حق احترام رکھتا ہے, نہیں لیا جا سکتا. قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کو ادا کرو, انہی کو دی جائیں گی اور نہیں کسی کو لے لیا جا سکتا. چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں, چاہے کوئی دھرم مانتے ہیں نہیں مانتے, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, امانت اس کو دی جائے گی. اس آیت کے اترنے کا بڑا عجیب واقعہ ہے, اس سے پتا چلتا ہے. ایک شخص تھے مکہ معظمہ میں, عثمان ابن ابی العاص, کافر تھے. ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی. ہفتے میں دو دن وہ چابی کھولتے تھے اور حاجیوں نے دیکھا ہوگا, اور اب تو تصویریں آتی ہیں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بہت اونچا بنا ہوا ہے, سر سے بھی اونچا ہے. سیڑھی لگا کر کھولتے تھے اور وہیں کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی منوپلی تھی, جی اندر جاتے ہیں جانا چاہتے تھے لوگ, جسے چاہتے تھے وہ اجازت دیتے تھے, نہیں چاہتے تھے روک دیتے تھے. ایک دن انہوں نے کھولا دروازہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جائیں. آپ جانے لگے, عثمان نے منع کر دیا. ہمارے معبودوں کو برا بھی کہتے ہو, ہمارے دین کو کے مقابلے میں اسلام کی فضیلت بھی بیان کر, اور ہم تمہیں اندر بھی جانے دیں؟ نہیں, تم نہیں جاؤ گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں عثمان کے دماغ میں کیا بات آئی, عثمان نے کہا اچھا آپ جاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے اور عثمان سے فرمایا کہ عثمان آج تو تم نے مجھے روک دیا اور میں رک گیا تھا, یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا اس دن تم کیا کرو گے؟ عثمان کہتے ہیں کہ بجلی جیسی گر گئی. عثمان فکر میں پڑ گئے, کہنے لگے کہ اچھا اگر محمد کوئی دن ایسا ہوگا کہ یہ چابی قریش کے پاس نہیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش مکے والے بہت ذلیل ہوں گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اس دن بڑی عزت والے ہوں گے. بات ہوئی ختم ہو گئی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو اتنے مظلوم ہیں ان کے ماننے والے کہ وہ کھل کر عبادت مکہ معظمہ میں نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ مجبور ہوئے کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں, وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کریں. کیا کوئی ایسا بھی دن ہو سکتا ہے کہ چابی کعبۃ اللہ کی ان کے ہاتھ کے اندر ہو؟ مگر قضاء و قدر کا فیصلہ. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا ابو طالب کی موت کے بعد کہ سب مکے والوں کے دل کھل گئے کہ اب تو جو چاہتے ہو کر لو, آج قتل کر لو. اور اللہ نے انہی کے بیچ میں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نکالا. آپ اپنے آرام گاہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹا کر کہ جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں انہیں واپس کر دینا, اور نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے غار میں تشریف لے گئے دونوں, اور وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ کے لیے چل پڑے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے, ایک سال گزرا, دو سال گزرے, تین چار پانچ چھ سات آٹھ سال گزرے, اب اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر کے مکے کو فتح کرو. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان میں لے کر کے مکے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے, اور تاریخ کو دیکھنے سے پتہ چٹکی بجاتے مکے کو فتح کر لیا. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرماتے کہ جاؤ عثمان کے ہاتھ سے چابی لے کر کے آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے جاتے ہیں اور عثمان ابن ابی العاص سے چابی لے کر کے آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کے دروازے کو دھویا, اندر تشریف لے گئے, در و دیوار کو دھویا, پاک کیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور جس بت کے سر پر رکھتے تھے پتھر کے بنے ہوئے, وہ عجیب طاقت تھی خدا کی دی ہوئی کہ وہی سر کے بل زمین پر گر جاتا تھا. باہر تشریف لائے, عثمان کھڑے ہوئے تھے, کہا عثمان میں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ کہا یاد ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ پر جان دینے والے بڑے سے بڑے رتبے کا ہر آدمی اپنی گردن اٹھا کر اس تمنا کے اندر کاش کہ آج یہ چابی اللہ کے نبی اپنے مبارکات سے مجھے عنایت فرما دے, قیامت تک کے لیے میرے لیے باعث فخر ہوگا کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی چابی فلاں آدمی کو دی تھی. وہاں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, عباس ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا, عبداللہ ابن مسعود ہے, بڑے بڑے اہل علم اور اللہ کے نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ چابی مجھے دے دیں. مفسرین لکھتے ہیں ایسے وقت میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا, اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کو واپس کرو. عثمان کے ہاتھ سے چابی لیے, یہ کوئی بحث نہیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے, ایمان لائے کہ نہیں ہے, وہ چابی عثمان کے ہاتھ سے لے کے ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی. امانت عثمان کے عثمان کو دو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت وہاں نازل ہوئی اور آپ نے اس چابی کو عثمان کو دے دیا اور یہ فرمایا کہ قیامت تک عثمان ہی کے پاس یہ چابی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ انسان کا حق ظلمن کوئی دوسرا لے نہیں سکتا, پاپ ہے, لیکن مسلمان مسلمان کا حق نہیں, یہ تو مہا پاپ ہے. نہیں ہو سکتا کہ کسی کے حق کو چھین لے, اور اگر چھینتا ہے دنیا کے قیامت کے دن دینا پڑے گا. دو چیزیں فرمائیں. تیسری چیز فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه, مسلمان پر مسلمان کی عزت بھی, اس پر حملہ کرنا یہ بھی حرام. نہیں کر سکتا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا, اور اگر دنیا میں ذلیل کرے گا تو قیامت کے دن اس کو خود ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو رسوا کر دیا, یہ اسی سے متعلق ہے کہ وہ تو ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ خدا کے لیے میرے ہاتھ کو پکڑ لے اور یہ آدمی اس کے ہاتھ کو جھٹک رہا ہے. نہیں ہو سکتا. اس کی عزت کا خیال رکھ, اور اگر تو نے اس کو ذلیل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا نہیں کیا. یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہے تو جو چاہے کر, وہاں بھی پاپ ہے. لیکن اگر مسلمان کی عزت کو خاک میں ملا رہا ہے تو یہ تو مہا پاپ ہے, ذلیل نہیں کیا جاتا. ایک صحابی ہیں جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے, حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ آیا مدینہ منورہ دیکھنے کے لیے کہ ہیں کون رسول اللہ. میں آ کے بیٹھ گیا مسجد میں, میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کی طرف بڑے ادب و احترام سے بڑھتا ہے, اور وہ اس سے جو کہہ دیتا ہے اس کو قبول کر کے اور بڑے ادب و احترام سے واپس چلا جاتا ہے اور اس خدمت میں لگ جاتا ہے جس خدمت کو اس نے حکم دیا. میں سمجھا کہ یہی آدمی ہو سکتا ہے, میں آگے بڑھا اور میں نے کہا انتر, میں نے کہا سلام السلام علیکم کے بجائے میں نے کہا علیکم السلام علیک السلام الٹا. اللہ کے نبی نے اس کی تصحیح کی, فرمایا یہ نہیں ہے سلام, یہ تو عرب کا طریقہ ہے کہ جب مرنے والے کے پاس جاتے ہیں میت کے پاس اسے سلام کرتے تو کہتے ہیں علیک السلام. ہمارا طریقہ اسلام کا یہ ہے کہ پہلے سلام کرنے والا کہے گا السلام علیکم, جواب دینے والا کہے گا علیکم. فرماتے میں نے کہا انت رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں, میں وہ اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تو کسی زمین میں بھٹک جائے اور تجھے راستہ نہ ملتا ہو, میں دعا کروں تو اللہ راستہ تجھے دکھلا دیں گے. کہیں اگر قحط آ جائے اور لوگوں کی جان منہ کو آنے لگے, میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ اس قحط کو دور کر دے گا. وہ وہیں ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحتیں فرما دیجئے. چار نصیحتیں فرمائی. سب سے پہلی نصیحت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, دیکھ ہرگز کبھی کسی کو گالی نہ دینا. کوئی بحث نہیں, مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ کا نبی تعلیم دے رہا ہے حسن معاشرت کی کہ تیری زبان سے کبھی گالی نہ نکلنی چاہیے. محدثین عجیب بات فرماتے ہیں. سوال ایک ہے, بہت صحابہ سے کیا رسول اللہ نصیحتیں فرما دیجئے, کسی کو کچھ نصیحت فرماتے ہیں, کسی کو کچھ نصیحت فرماتے ہیں, کسی کو کچھ نصیحت فرماتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے, اللہ کا نبی اپنے سینے میں آئینے کی طرح صاف و شفاف دل رکھتا ہے. جب آدمی سامنے آتا ہے تو اس آدمی کی کمزوری کیا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر ہوتی ہے, اور اللہ کا نبی اسی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے. یہ کمزوری, اچھا یہ کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جابر کی عادت تھی گالی دینے کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وہی نشتر رکھا. فرمایا لا تسبن احدن, احدن فرماتے کسی کو گالی نہ دے. جابر صحابہ کو اللہ نے ایسے ہی تھوڑا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے لیے پیدا کیا تھا, دل و دماغ حاضر تھا. سمجھ گئے اس کے مطلب کو؟ فرماتے ہیں ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعيرا. وہ دن اور آج کا دن ہے, جابر کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی, نہ میں نے کبھی آزاد کو گالی دی, نہ غلام کو گالی دی, نہ میں نے کبھی بکری کو گالی دی, نہ میں نے کبھی اونٹ کو گالی دی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کسی کو بھی ذلیل نہیں کیا جا سکتا, کسی کی عزت پر حملہ مومن نہیں کرے گا, اور اگر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا پکا مومن نہیں ہے. لیکن مسلمان مسلمان کو بے عزت کرے, یہ تو ماں باپ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ اکبر, یہی جابر کی چوتھی نصیحت کے اندر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. کتنی پاکیزہ تعلیم ہے جو امت کو اللہ کا نبی دے رہا ہے. فرماتے ہیں ان شتمک او عیرک احد بما یعلم فیک فلا تعیرہ بما تعلم فیہ فانما وبال ذلک علیہ. اے جابر, اگر تیری کسی سے دوستی تھی اور تیرے جو راز ہیں زندگی کی, جو کمزوریاں ہیں, وہ تیرا دوست جانتا تھا, لیکن وہ تو دوست تھا, تو اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ تیری کمزوریوں کو جانتا, پھر وہ دوستی بدل گئی, ختم ہو گئی. فرماتے ہیں اگر تیرا پرانا دوست تیری کمزوری کو جانتا ہے, آج وہ تیری کمزوری کو بیان کر کے تجھے کہیں ذلیل کرنا چاہ رہا ہے, تو اللہ کا نبی انہیں کیا تعلیم دے رہا؟ تو جو اس کی کمزوری جانتا ہے اسے بیان کر کے تو اسے ذلیل نہ کر. دیکھیے آسان نہیں ہے مسلمان کا اپنے اوپر قابو رکھنا, مشکل ہے, لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے اور حقیقی محبت ہے اور ایمان کامل ہے, دنیا انہیں گالی دیتی ہے, ان کی زبان پر علاوہ دعا کے کچھ بھی نہیں, اور وہی خدا کی رحمت کے مستحق ہیں. قرآن نے انہی کو فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لوگ تو ان کو برا بھلا کہہ دیں, خدا کی رحمت کے بندے وہ ہیں, رحمت کے مستحق, کہ جب جاہل لوگ, جو مسلمان اپنے بھائی کے مرتبے کو نہیں پہچانتے اور انہیں گالی دیتے ہیں بھائی بھائی کو, تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ دعا دیتے ہیں سلام اللہ علیہ, سلمک اللہ, خدا کی تیرے اوپر سلامتی ہو. یہاں فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ دیکھ اگر تو اس کے عیب کو جانتا تو اسے ذلیل نہ کر, تو خاموش رہو, پھر دیکھ انما وبال ذلک علیہ, وہ جو کر رہا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو گیا اور دونوں کے دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے, اور وہ دوسرا آدمی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور اللہ کے نبی اسے سمجھا رہے ہیں, تو تھوڑی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ترارا آ گیا, وہ بھی جواب دینے لگے, اللہ کے نبی ابو بکر کے اوپر غصے ہو گئے. ابو بکر رونے لگے, کہنے یا رسول اللہ اتنی دیر سے مجھے یہ کہہ رہا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا اور اب میں نے اسے کوئی بات پر عرض کر دی تو آپ میرے ہی اوپر غصے بھی ہو گئے. فرمایا ہاں جب تک تو خاموش تھا تو اللہ نے ایک فرشتہ متعین کر رکھا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا, اور جب تو جواب دینے لگا اللہ نے کہا اب تم دونوں نمٹ لو, میں تو بیچ سے نکلتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو دولت کی بنیاد پر, عزت کی بنیاد پر, منصب کی بنیاد پر کسی دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا بڑا پاپ. اگلے جملے میں وہی فرمایا کہ دیکھو کان کھول کر سن لو, تقوی یعنی خشیت خداوندی, اللہ کا خوف آدمی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, سینے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جسے ہر آدمی پڑھ لے, یہ تو دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. کون جانتا ہے کس کا دل کیسا ہے, خدا کا خوف ہے یا یہ بغاوت رکھتا ہے اپنے دل میں اللہ سے, کوئی جانتا ہے؟ اس سے نہیں ہوتا کہ آدمی کا لباس بہت کرتا نیچا ہے, آدمی بہت نیچی گردن کر کے چلتا ہے, نہیں, یہ تو تقویٰ تو دل کے اندر ہے, اللہ ہی جانتا ہے اس کو کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں. فرماتے ہیں جب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو دیکھ تو کسی کو حقیر نہ سمجھ اپنے بھائیوں میں سے, ہو سکتا ہے تو جسے حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ کے یہاں اکرم الناس, سب سے بڑا عزت والا ہو. تجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس کے دل کے اندر ہے کیا, اس لیے تو اپنی دولت اپنی عزت اپنے منصب کی بنیاد کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھ, ذلیل نہ سمجھ, چھوٹا نہ سمجھ, اس کے ساتھ عزت اور کرامت کا معاملہ کر, کبھی حقیر سمجھ کر نہ جھڑک اسے. ہو سکتا ہے تو جسے جھڑک رہا اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بہت بلند ہو, تو یہ بتا تیرا بنے گا کیا, تو نے اللہ کے کسی حبیب کو اس کے محبوب کو جھڑک دیا, اسے نقصان پہنچایا, اس کے دل کو نقصان پہنچایا, تکلیف پہنچائی, تو کیا اللہ تجھے راحت اور آرام پہنچائے گا؟ جب کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھ. میرے بھائی یہ حسن معاشرت کے اصول ہیں جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا. ہر مسلمان کو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ حسن معاشرت کرنی چاہیے, لیکن مسلمان کو مسلمان کے ساتھ تو بڑے اہتمام کے ساتھ حسن معاشرت ہونی چاہیے. پہلے لوگ جو قرون اولا کے تھے اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کو اللہ کے نبی نے بغیر کسی واسطے کے سبق سکھلایا تھا, دیا تھا سبق, وہ اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگی ایسی ہی تھی. دیکھو امانت کو لے کر اللہ کے نبی کی جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے, افریقہ کے جنگلوں کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے, اور جہاں گئے آبادیوں کے آبادیوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا, ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے. کیا تھا ان کی زندگی کے اندر؟ یہ حسن معاشرت تھا جس کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. ہماری یہ کمزوری ہے, آج ساری دنیا کا مسلمان کوئی چیز دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کر پا رہا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ, احترام کا معاملہ, اگر تکلیف بھی پہنچتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرے اور معاملہ وہ کرے جو ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسلام کو پھیلانے کی دعوت دینے کی, یہ نہیں ہے کہ زبان ہی سے دعوت دی جائے, انسان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے. اور ہندوستان کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے, جو صوفیاء عظام کی خدمات ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام پھیلا, تو در حقیقت ان کی زندگی تھی جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا اور مومن بن گئے. میرے بھائی زندگی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق بنانا. حسن معاشرہ یہ ایک چیز ہے. صرف اسلام نماز اور روزے ہی کا نام نہیں ہے. صحیح ہے, نماز روزہ بڑی اہم چیز ہے, اسلام کے ستون ہیں, اور ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے, لیکن صرف اسی کا نام نہیں ہے اسلام. اسلام میں حسن اخلاق اور حسن معاشرت یہ اسلام کی امتیازی چیز ہے. اس کو چھوڑ کر صرف نماز روزے سے کبھی مومن پکا مومن نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی کی زندگی سے سبق سیکھو, اس کی ہدایات سے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسن معاشرت کو اختیار کرے, اور یہ اس کے اصول و ضوابط ہیں جن کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت اور محبت کو پیدا فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے, اور ہر حرام کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور اللہ تعالی حسن خاتمہ میسر فرمائے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ عفت و پاک دامنی عطا فرمائے, شرور و فتن سے محفوظ فرمائے, اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.